ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں کبھی ہم کو رلائے جا رہے ہیں کبھی ہم کو رلائے جا رہے ہیں کبھی وہ گزگزائے جا رہے ہیں کبھی وہ گزگزائے جا رہے ہیں ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں
سبحان ماشاءاللہ
بظاہر تو ہم خوش بیٹھے ہیں لیکن بظاہر تو ہم خوش بیٹھے ہیں لیکن غمِ جانا اٹھائے جا رہے ہیں غمِ جانا اٹھائے جا رہے ہیں ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں محبت ان کی ہم ان کے کرم سے محبت ان کی ہم ان کے کرم سے زہِ قسمت نبھائے جا رہے ہیں زہِ قسمت نبھائے جا رہے ہیں ابھی ہم آزمائے جا یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کچھ یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کچھ جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں جو خواہش کو دبائے جا یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کچھ جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں ہمیں بھی ایک دن جانا ہمیں بھی ایک دن جانا وہی ہے جہاں اپنے پرائے جا رہے ہیں جہاں اپنے پرائے جا رہے ہیں ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں کہا جلوہ دکھانے کو تمہنے
ماشاءاللہ
کہا جلوہ دکھانے کو تمہنے ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللهم صل وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. بس دعا یہ کیجیے کہ اللہ ہمیں نہ آزمائے، اس لیے کہ ہم آزمائے جانے کے لائق نہیں ہیں. رات دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دین پر جس درجے میں بھی عمل کرا دے، یہ سب اس کا احسان. نہ آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ میں جیسے چاہے مجھے کوئی آزما لے، تو اللہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس خیال سے ہمیں پناہ میں رکھے، اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نمازیں پڑھوا دیں، اس میں اخلاق ہمیں عطا فرما دیں، اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس پر جتنا بھی آپ شکر کریں اور ہم شکر کریں کم ہے. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ نگاہوں کی حفاظت کے نتیجے میں جو کہا گیا کہ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، یعنی دنیا میں اس نظر کو اللہ تعالی کے کہنے کے مطابق استعمال کر لو تو یہ دیدوں کا بننا ہوا کہ جہاں کہا گیا وہاں دیکھا، جہاں منع کر دیا وہاں سے رک گئے. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر اللہ تعالی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اللہ کا دیدار کر سکے. البتہ جب اس دنیا سے ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اس وقت پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں وہ قوت عطا فرما دیں گے اور وہ طاقت عطا فرما دیں گے کہ جس سے ہم اپنے رب کا اس وقت دیدار کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب سے لذیذ تر دولت ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنے میں محو ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کتنے سال گزر گئے، سینکڑوں گزر گئے یا ہزاروں گزر گئے یا لاکھوں گزر گئے. اللہ تعالیٰ کی دید میں آدمی ایسا محو ہو جائے گا. دنیا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جب حسین معلوم ہوتی ہیں، اچھا لگتا ہے، تو ہم اس کے حسن میں کھو جاتے ہیں. تو جو خالق حسن ہے اور حسینوں کا خالق ہے، وہ خود کس قدر حسین ہوگا اس کا کوئی اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو اس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ پھل کاٹتی، وہ ایسی جمال دید حسن میں ایسی مہو ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اب آپ دیکھیے کہ یعنی دنیا کے اندر کسی کا حسن و جمال اس قدر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دید میں آدمی ایسا محو ہو جائے کہ اسے اپنی انگلیاں کاٹنے کا بھی پتہ نہ چلے. اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والیوں نے جب دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اور میرے محبوب کو جب دیکھا تو اپنے سر کٹوا لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا معاملہ تو ایسا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں رہ کر مرنے سے پہلے آخرت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جو اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق ہو. آج اصل میں ایک بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کل دین اور اہل دین پر کس قدر آزمائشیں آ رہی ہیں. دین پر چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا، اور خاص طور پر جس کا جو جی چاہتا ہے دین کو یا اہل دین کو، اسلام کو یا اہل اسلام کو، جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے. صاف صاف اسلام کی مخالفت تو نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے آسان ہدف اہل اسلام، کیونکہ اسلام کو برا کہیں گے تو لوگ انہیں برا کہیں گے، اس لیے یہ تو نہیں کہتے. ہر آدمی یہ کہتا ہے جی قرآن شریف میں پڑھتا ہوں ڈائریکٹ، اور میں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی، اور میں نے حدیث کو سمجھا، اور قرآن و حدیث سے ہی سمجھ کر میں نے یہ بات کہی. اس کے نتیجے میں اہل اسلام سے لوگوں کو بدزن کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ خرابیاں بھی ہیں، اور بعض لوگوں نے دین میں نت نئی چیزیں بھی ایجاد کر لی ہیں، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہنے کا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. دین میں نت نئی چیزیں پیدا بھی ہوں گی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعضائے وضو نورانی ہوں گے، جو علامت ہوگی اہل ایمان کی، لیکن جب قریب آئیں گے تو آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ لوگ تھے کہ جو نورانی چہرے والے تھے، اعضائے وضو ان کے روشن تھے، یہ تو میرے لوگ ہیں. تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نت نئی چیزیں ایجاد کر لی، آپ کی سنتوں سے ہٹ گئے. تو آپ فرمائیں گے سحقن 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 سحقن، ان کو دور کر دو پھر مجھ سے، اللہ تعالی محفوظ فرمائے. تو بعض لوگ دیکھو مسجد میں جس طرح سے بعض لوگ آتے ہیں جوتیاں چراتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ نمازیوں کے بھیس میں نہیں آتے؟ نمازی ہی کی شکل میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی نمازی جوتی چرا کے لے گیا، وہ نمازی نہیں ہوتا. نمازی کبھی جوتی نہیں چراتا، وہ چور ہوتا ہے جو نمازیوں کی شکل میں آتا ہے. کیونکہ شیطان گمراہ جب کرے گا لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر، جب وہ مولوی کی شکل میں آئے گا. اب چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، لوگ تو بیچاروں کو ان کو چونکہ پتا نہیں ہے دین کا، اس لیے آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں کے جال میں آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے حلوے مانڈے چلتے رہتے ہیں. آج کل ایک صاحب بہت مولوی اور جو ہے وہ پیر اور ان کو ان کے خلاف رات دن گویا کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. اگر وہ یہ صرف اس حد تک بھی کرتے کہ بھئی جو دو نمبر قسم کے لوگ ہیں، تو یقیناً ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دکانداری بنائی ہوئی دین کو، لیکن وہ تو مطلقاً کہتے ہیں، اور والعیاذ باللہ الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں. اب ہر آدمی دین کے معاملے میں وہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے، اس لیے ایک بات تو یہ کہنی تھی کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایسا آدمی ہے، وہ تو ویسا آدمی ہے، حالانکہ جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک کوئی بات کہنی نہیں چاہیے، اور بالفرض اگر تحقیق بھی ہو تو پردہ پوچھی جس حد تک ہو سکے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوچھی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوچھی فرمائیں گے، الا یہ کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں، لوگ راستے سے بھٹک رہے ہوں، اس کے عقائد خراب ہوں، تو پھر تو بتانا چاہیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. وگرنہ اگر کوئی آدمی مثلا شرابی ہے یا کوئی زانی ہے اور چھپ کے وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن کسی کو پتہ چل گیا، اب بلا وجہ اس کے عیبوں کو ہم ظاہر نہ کریں، اس وقت تو پردہ پوچھ ہی بہتر. لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسی برائی میں مبتلا ہو کہ جس کی وجہ سے اور لوگ بھی مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس نظر اس نقطۂ نگاہ سے بتانا چاہیے تاکہ لوگ گمراہی اختیار نہ کریں. تو بہرحال آج کل زمانہ جس درجے کا چل رہا ہے، اب سوشل میڈیا ہاتھ میں لوگوں کے آ گیا ہے، جس طرح چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں. یوٹیوب کے بارے میں ہمارے معتقد عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو رتب و یابس کا ملغوبہ ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں اس میں برائیاں بھی ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس میں چیزیں نکال لیتا ہے، جس کو اچھائی چاہیے ہوتی ہے وہ اچھائی نکال لیتا ہے، جو برائی میں پڑھنا چاہتا ہے وہ برائی میں چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن کی سرحد میں آدمی وہ آدمی جاتا ہے جو سرحد کے قریب بھٹک رہا ہو، نہ سرحد کے قریب بھٹکو اور نہ ہی غلطی سے دوسرے کی سرحد میں داخل ہو، اور جب داخل ہوگے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، بعض اوقات گرفتار کر لیے جاتے ہیں. ابھی جو انڈیا کے ایک صاحب بچارے جن کو مار مار کے شہید کر دیا، مر گئے، انتقال ہو گیا، شاکر اللہ، جس کی لاش انہوں نے ابھی حوالے کی، اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ بیچارہ ایک تو یہ کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، نارمل آدمی تھا، پھر یہ کہ بیچارہ وہ گھومتا گھامتا سرحد پار کر گیا، اور پھر داڑھی بھی تھی اس کی، تو داڑھی والے کو تو ہمارے لوگ نہیں برداشت کرتے تو وہ کیسے برداشت کریں گے. انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا بیچارے کو، اور ابھی جو حالات یہاں کے ہوئے اس دشمنی میں جیل کے اندر، حالانکہ جیل کے اندر تو کہتے ہیں حفاظتی تحویل میں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں سے محفوظ ہو جائے، لیکن وہ بیچارہ حفاظتی تحویل میں بھی اس کو پتھر مار مار کے مار دیا. ابھی بہرحال الگ بات ہے کہ پتھر جیل میں آئے کہاں سے، کیسے مارا، اس بیچارے کے ساتھ جو کچھ کیا، بہرحال جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان سے سمجھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم سرحدوں کے قریب گھومیں گے پھریں گے تو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ہم دوسرے ملک کی سرحدوں میں کہیں داخل نہ ہو جائیں. بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ سرحد ہماری ہے، کہاں تک کی سرحد ہے، اور ہم دوسروں کی سرحد میں جا پڑتے ہیں اور نتیجے تر گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو لوگ ایسی برائیوں کے ارد گرد قرب و جوار میں پھرتے رہتے ہیں وہ برائی میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں. اسی لیے منع فرمایا کہ ایسی سرحدوں کے قریب بھی مت رہو. یہ جو کہا نا ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، نہ کرنا تو ہے ہی، بس ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو دوائی زنا ہیں، جو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، جو زنا کو آسان بنا دیتے ہیں، یعنی تنہائی میں کسی سے ملنا، بات چیت کرنا، یا مرد اور عورتوں کی اختلاط مجلس میں شرکت کرنا، یا ایک دفتر میں جب کام کرتے ہیں مرد اور عورتوں اس میں جو بے باکیاں پیدا ہوتی ہیں اور بے تکلفی پن جو آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تو ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اسی لیے تو شریعت نے پردہ رکھا کہ جو نامحرم ہے ان سے پردہ کیا جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ شروع میں بات چیت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تکلف کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر. اس لیے برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو چیزیں برائی میں پڑنے کا سبب بن سکتی ہیں ان اسباب سے بھی بچے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن برائی میں مبتلا ہو جائے گی. اس زمانے میں جبکہ برائی کھل کر ہے، اچھائی کی طرف تو کم لوگ بلاتے ہیں، لیکن برائی کی دعوت دینے والے تو بے شمار. آپ اگر کسی سے بے تکلفی سے بات کرنا چاہیں، ہنس کے بات کرنا چاہیں، تو کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں خود ہی بچنا ہوگا اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہوگی، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے تو نہیں بچ سکتے گناہ سے. اسی لیے کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ نہ تو مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، مگر الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ کی مدد سے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. تو اللہ رب العزت کی مدد سے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نیکی کر سکتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے کتاب سن رہے تھے نا مثبت اور منفی کا ذکر کا، وہ یہی گناہوں سے بچنا اور ہے، وہ بھی ذکر ہے. جیسے کہا نا اذکرکم، ہر چیز کا اذکرکم الگ ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح یاد کریں گے، اور ہر چیز کا ذکر بھی الگ ہے. لیکن وہ ذکر میں ہی داخل ہے. ہم اگر برائی سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں یاد ہے تو گناہ سے بچ رہے ہیں نا. اگر ہمارے دل میں نہ ہو، ہمیں یاد نہ ہو، تو پھر ہم چوری بھی کریں گے، ہم برائی بھی کریں گے، اللہ معاف کرے پھر کم بھی تولیں گے، کم بھی ناپیں گے، گالیاں بھی بکیں گے، غیبت بھی کریں گے، اس لیے کہ اللہ سے غافل ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ پھر آدمی ذکر میں ہے وہ. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ دل بیارو دس بکار، دل یار کی طرف لگا رہے اور کام ہاتھ کاموں میں لگے رہے. ایک آدمی ہاتھ سے پڑیا باندھ رہا ہے، ایک آدمی سودا تول رہا ہے، ناپ رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف ہے کہ بھئی میں ایمانداری کے ساتھ دوں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا. یہ سب ذکر میں داخل. تو بہرحال میرے عزیز، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اس قسم کی صورت حال پیدا کر دیتے ہیں کہ دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اہل دین سے دور کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے دور کرتے ہیں. لازم بات ہے کہ قرآن و حدیث ہر آدمی از خود نہیں سمجھ سکتا، یا تو مستند جو علماء ہیں ان کی لکھی ہوئی تفسیر اور ترجمہ پڑھو گے تو ہی سمجھ میں آئے گی بات، اور یا پھر ان کی صحبت اختیار کریں. اس کے بغیر تیسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے یہ کہ اپنے علماء سے جڑیں، بدگمانیاں نہ کریں. ہر آدمی کو جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، تو بدگمانی کسی کے بارے میں نہ کریں، کیونکہ بدگمانی اپنے گردن کو پھنسانے والی بات ہے. اگر اچھا گمان کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ہے. ایک آدمی کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر اچھا گمان پر ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں آپ تو اس پر یقیناً بدگمانی پر گردن پھنستی ہے. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بھئی اس بدگمانی کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو گردن اپنی پھنسا لی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی نہ مجلس میں جائیں نہ ایسے لوگوں کی باتیں سنیں، اس لیے کہ سننے سے بعض اوقات دل پہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو بہرحال اس زمانے کی جو فتنے ہیں ان سے بچیں. اللہ تعالیٰ، اس لیے میں نے کہا اللہ ہمیں نہ آزمائے، آزمائش سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائیے نہیں، لیکن بالفرض اگر کبھی اللہ تعالیٰ آزما لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، توبہ استغفار کریں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، عجب میں مبتلا ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. ابھی آپ نے جو سنا تھا کہ ایک ذکر کرنے والا ہے اور ایک غافل ہے، دونوں میں فرق ہے. اور اس کی مثال بھی حضرت نے ہمارے جو دی، ایک آدمی اگر لائٹ جانے پر فون کرتا ہے تو لائٹ آ جاتی ہے، لیکن جو پہلے ہی اندھیروں میں رہ رہا ہے وہ کیسے فون کرے گا؟ اسے تو لائٹ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ایک آدمی رات کو سو رہا ہے مسجد کے اندر شہر میں یا کہیں اور شہر میں، اور وہاں لائٹ وائٹ کچھ ہے ہی نہیں، جو قدرتی ہوا اس میں سو رہا ہے، لائٹ چلے گی اس کی بلا سے، وہ تو کہیں فون نہیں کرے گا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا لائٹ گئی بھی کہ نہیں گئی. ہاں جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے اسے احساس ہوگا کہ بھائی اے سی بند ہو گیا یا پنکھا بند ہو گیا، تو فوراً فون رابطہ کرے گا. اسی طریقے سے جو لوگ ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور پھر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً رجوع کریں گے کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے غلطی ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیں گے. اور ایک ہی غفلت کے ساتھ زندگی کہ اللہ کو یاد ہی ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ بدترین چیز ہے. بشیر حدیث میں فرمایا کہ ذاکر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ آدمی، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ. مردہ تو ذکر نہیں کرتا، ذکر تو ہمیشہ زندہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، ان لوگوں میں سے جن کی مثال حی کے طور پر دی ہے، جو زندہ لوگ ہیں، اور قرآن مجید کے نور سے اپنے گھر کو آباد رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کی تلاوت، اور کچھ نہ کچھ جو ہے بزرگان دین کی کوئی کتاب، کوئی نصیحت کے بعد کوئی ملفوظ، وہ ضرور گھر میں ہمیں کتابیں ایسی رکھنی بھی چاہیے اور اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ بات ان کے کانوں میں پڑے. لیکن اس کا ابتدا یہی کریں کہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی. ابھی ایک صاحب کل میرے پاس آئے اتفاق سے، گھر میں نماز نماز کا ذکر ہو رہا تھا کہ میری بچی کہتی ہے میں فرض پڑھوں گی، سنتیں نہیں پڑھوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو فرضوں پر تو آنے دیجیے، پہلے فرض پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ سنتیں بھی پڑھے گی اللہ نے چاہا. جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق فرضوں کی دے دیں گے تو آہستہ آہستہ اس کو لائیے کہ بھائی جب تم یہ پڑھتی ہو تو یہ بھی پڑھو، اس لیے کہ آہستہ آہستہ لائیں. لیکن اگر ہم اس پر جبر کریں کہ نہیں، پھر سنتیں بھی پڑھنی ہیں اور نفلیں بھی پڑھنی ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو اگر کوئی آدمی ابتدا کرتا ہے، ہمارے جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا صاحبان محمود صاحب، کہ مسجد میں جب کوئی بچہ آئے، کوئی ایسا آئے کہ جس کے اندر ٹوپی نہیں ہے، یا جو ہے وہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے یا ہاف اسلیم پہنے ہوئے, تو فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع مت کر دو. ارے اس کو آنے دو بھائی, نمازی بننے دو پہلے, کم سے کم اپنے سے قریب کرو, مانوس کرو. جب وہ مانوس ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ بھئی آپ اس کے خیرخواہ ہیں, تو پھر ٹوپی بھی اوڑے گا, ہاف آستین کے علاوہ پوری آستین بھی ہو جائے گی, شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہو جائے گی, سارے کام ہو جائیں گے. لیکن آپ اس کو مانوس کیے بغیر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے, دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا. اس لیے کم از کم پہلے ابتدا تھوڑے سے کہیں سے, ہمارے حضرت جو فرمایا کرتے تھے, یہ جتنے ہیں سب کا رنگ ایک ہی ہے ماشاء اللہ. حضرت فرماتے تھے عمرے پہ جاؤ تو ایک دن مہینے کے لیے مت جاؤ, پہلے ذہن میں یہ رکھو میں دس دن کے لیے جا رہا ہوں. اب تو خیر آج کل مشاغل ہیں, ورنہ پہلے جب بالکل عام سا معاملہ تھا, جب چاہے ویزا بڑھا لیا یا سیٹ آگے بڑھوا لی, آج کل مشکلات ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے ہم معاملہ کریں. لیکن ہمارے حضرت کا یہ تھا کہ بھائی پہلے 10-15 دن کے لیے جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو اور دل لگے تو اور بڑھا لو. لیکن یہ نہیں کہ یہاں سے تو کہنا جی 40 دن رہوں گا جا کے اور پتہ 10ویں دن جو ہے وہ گھر والوں کی یاد آئی تو بھاگ لیا, تو یہ اچھی بات نہیں. اس لیے تھوڑے کو آگے بڑھائیے, 2 رکعت سے شروع کریں گے تو 4 پر آئیں گے, پھر 6 پہ, پھر 8 پہ, آہستہ آہستہ آگے بڑھ جائیے. ایک دم اگر 20 رکعت یا 50 رکعتیں شروع کر دیے پتہ چلا دوسرے دن تھک کے بیٹھ گیا اور فرض بھی چھوڑ دی اس نے, تو یہ صورت حال اچھی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری صدر پوشی فرما, اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما, اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اللہم استرنا بسترک الجمیل, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل. خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہیں. اے اللہ رحم فرما دے اور کرم فرما دے, عافیت اور خیر کے معاملے فرما دے. اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم عطا فرما, پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما, اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کو اپنے نام لینے کے لیے قوی فرما دے. یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ فکر و ذکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ناشکری سے بچائیے. اے اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما, اے اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. بھائی احمد اللہ صاحب کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے مصطفیٰ سایہ صاحب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب, مشائخ, علماء, اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.